थोड़ा सा पिछले हिस्से का रिकैप करेंगे ताकि आप लोग पहुंचे। तिलावत से फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब अभी की एक स्ट्रेच में हमने देख लिया, अब मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अगला दौर है। जरा उस सीढ़ी पे जाने से पहले पिछले पूरे हिस्से को चंद चीजों में दोहरा लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे किस्से हैं। खासतौर पर अब तिलावत सुनते वक्त जो मुझे चीज महसूस हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम पर बहुत सारी औरतों का दूध पेश किया जाना और उन्होंने नहीं पिया। सोच जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की तरफ चली गई। आपको पता कि हलीमा सादिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजाई माँ थी वो ये किस्सा बयान करती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मैं निकली तो मेरी दोस्तें भी साथ थी और सबकी सवारियां भी मजबूत थी, उनकी हालात अच्छे थे, लेकिन मेरी सवारी इतनी कमजोर थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और मेरी सहेलियां मेरे से आगे निकल गई। और जब हम वहां पहुंचे तो वो सब बड़े घरों के सरदारों के अमीरों के बच्चों को लेकर वापस आ रही थी। तो मैंने सोचा और मेरे शोहर ने कहा कि अब जाएंगी तो क्या मिलेगा, चलते हैं। कहा चलो बाएं हैं यहां तक तो चलते हैं। और गए तो ये यतीम बच्चा हम पे पेश किया गया और इस बच्चे को हर औरत पे पेश किया गया, लेकिन लोगों ने ये सोचकर कि इधर से कुछ मिलेगा नहीं, वो बेचारी खुद भी गरीब थी, अब एक और बच्चा ले आए तो समझ भी आती है। तो हमने भी सोचा कि इसको नहीं लेते, लेकिन अल्लाह ने नसीब में रखा था तो वो बच्चा उनको मिला। और उस बच्चे के गोद में आने की देर थी कि हजरत हलीमा के मुकद्दर बदलने लगे और किस तरह उनकी वो कमजोर मरियल सी सवारी जो थी वो भागने लगी। तो मैं इस किस्से को अब सुन रही थी, पढ़ाते हुए मेरे जहन में नहीं आया लेकिन अब तिलावत के दौरान समझ आई। तो याद रखिये, कई दफा हमें खैर नजर आती है, हम पे पेश भी की जाती है, हम समझते नहीं ये नहीं हमारे लिए ठीक और हम उसको छोड़ देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि हम उससे पीछे होते हैं। फिर एक और बात यह कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के इनसे पहले दो बच्चे थे, बहन, ये जिस बहन का किस्सा हमने पढ़ा इसका नाम मरियम आता रिवायात में, और भाई हारून, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का नंबर तीन था अपने बच्चों में। और फिर इसमें एक और चीज भी समझ में आती है कि सबसे बड़े को नहीं चुना, बीच वाले को चुना। अगले हिस्से में हम इंशाल्लाह इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इसी तरह एक और चीज समझ आती है और वो क्या है कि मूसा के जो बाप थे उनका नाम भी इमरान था। बस किताबों में इमराम लिखा हुआ यानी नून की जगह मीम है, लेकिन फार्स कुरान पाक इसमें जिस चीज को शो करता है वो इमरान है। और मूसा अलैहिस्सलाम जो थे इस वक्त तक पैदा होने वाले सब बच्चों में छोटे थे। फिर एक और चीज है और वो क्या है कि मूसा की माँ ने बास रिवायत में 40 दिन जो मैंने आपको जिक्र किया, लेकिन मैंने बाद में पढ़ा तो एक रिवायत में 3 महीने तक का भी नाम आता है। 3 माह तक बच्चा माँ के पास रहा था और उसके बाद फिर माँ को जब कह दिया गया कि देखो कोई मुखबरी अगर कर देगा तो इसको ताबूत में डाल देना, और इस तरह 3 माह तक मूसा अलैहिस्सलाम बचे रहे। फिर एक और चीज और वो क्या थी कि फिरौन ने उस दौर में जासूस औरतें छोड़ी हुई थी जो इसराइली घरों में अपने साथ छोटे बच्चे लेकर जाती, वहां जाकर अपने बच्चों को रुलाती। और बच्चों की आदत है, आपको पता है कि एक को रोता देखे तो सब रोना शुरू हो जाते हैं। इनके बच्चे जब रोते हैं तो अगर इसराइलियों ने घर में कोई बच्चा छुपाया होता तो वो इस रोते बच्चे की आवाज सुनकर वो भी रो पड़ती और इस तर्ज से वो फिर जान लेती कि इस घर में कोई और बच्चा भी है। लेकिन ये सारे असबाब होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको वहीं पहुंचा दिया जहां जाने से डरते थे। फिर एक और चीज अभी तिलावत में जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट की, पहले भी इस पे इशारा हुआ लेकिन उस तरह से बात नहीं हुई, कि वही हुआ जिसका उनको डर था। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फिर फिरौन डर रहा था और क्या सोच रहा था कि कहीं वो बच्चा पैदा ना हो जाए और मेरी सल्तनत को पीछे ना कर दे। लेकिन वही बच्चा फिरौन के घर में भी गया और जिस चीज का डर आज फिरौन को था आज से कुछ साल के बाद यही होगा कि फिरौन डूबेगा और इस बच्चे के जरिए से अल्लाह ताला बनी इसराइल को आजाद कराएगा। आयत नंबर 6 का बिल्कुल आखिर है, क्या था वो, व नूरी या फिरौन न व हामान न व जुनूद हुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। इसको हाईलाइट कर ले, ये जिंदगी में बहुत दफा होगा आपके साथ, जिस चीज का अंदेशा होता है ना वही होने लगती है। जिस चीज के बारे में आप जितने क्यूरियस होते हैं ये ना हो जाए वही होगी। बड़े लोग कहते हैं कि बस कोई बात दिल में आए ना तो उसको पीछे डाल दो, बहुत ज्यादा सोच विचार ना करो, क्योंकि बाज दफा इंसान की सोचें भी हकीकत बन जाती हैं। اور یہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ خود کو کیئرفل سمجھتے ہیں، جو سوچتے ہیں ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہوگا ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ کر کے دکھاتا ہے، جیسے کہ موسیٰ کا خوف تھا فرعون کو تو موسیٰ اسی گھر میں پیدا ہو گئے. تو ساری باتوں کو اگر ہم سارے یہ سامنے رکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی انسان بھی تھے، انبیاء کرام کا مقام سمجھ میں آتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف حالات سے گزارا. موسیٰ جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کیسے حالات پیدا کر دیے جو کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کے لیے ناقابل برداشت تھی. عقل میں بات ہی نہیں آتی کہ یہ بات کیوں ہوئی، ہم پہ یہ الزام کیوں لگا، ہمارے ہاتھ سے یہ قتل کیوں ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو خیر تھی وہ اب ہمیں آگے دکھے گی. اللہ نے بہانہ بنایا، یا آپ کہہ لیجئے کہ مسبب الاسباب نے سبب پیدا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور دروازہ کھلتا ہے. یہاں اس موڑ پہ رک کے بالکل موسیٰ اور یوسف کو ٹیلی کر لیجئے. بھائیوں نے حسد کیا اور اس حسد کی وجہ سے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا. کنویں سے ایک قافلے نے اٹھایا اور چل پڑا مصر کی طرف. الٹی کہانی ہے. یہ اس سوال کا بھی جواب ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے حالات واقعات ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ موسیٰ کا سفر مصر سے واپس مدین کا سفر ہو رہا ہے. اب ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تلک الایام نداولھا بین الناس کی تفسیر بنتے ہوئے کہ حالات کبھی اچھے کبھی برے، کبھی برے کبھی اچھے، اور اس طرح کے مان بنتے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. باقی رہ گئی بات، اس کے بیچ میں قتل ہوا، قتل کی الزام، سزائیں، ذمی تھے، موسیٰ مسلمان تھے، وہ تھے، اس ساری بحثوں کو میں سکپ کروں گی اس لیے کہ عملی طور پہ اس کا کوئی دخل نہیں. تفاسیر میں اس پہ کافی کچھ کہا گیا کہ اچھا قتل ہوا تو پھر موسیٰ نے قتل کر دیا، تو اچھا موسیٰ تو مسلمان تھے تو وہ تو ذمی تھے اس ملک میں، تو پھر اس کا یہ ہوگا تو اس کا ہوگا قتل. تو یاد رکھیے کہ یہ قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا، اور ان کی شریعت میں جو کچھ بھی تھا ہم اس کو نہیں کر سکتے کہ اس پہ کوئی لمبی سہر زیادہ بات کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ موقع نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قدم مدین کی طرف اٹھواتے ہیں. آیت نمبر 22 دیکھیے گا. یہ سارا کچھ ہو گیا، حالات بن گئے، ایک شخص نے آ کر بتا دیا کہ دیکھیے آپ کے لیے قتل کے منصوبے بن گئے، لہذا ولما اور جب توجہ تھا، توجہ اس نے منہ کی، اس نے توجہ کیا. وجہ ہوتا ہے نا چہرہ ہوتا ہے، اسی سے لفظ توجہ بھی ہے، میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں، یہ بولتے ہیں نا. مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ چاہیے، اور چہرے میں چونکہ آنکھیں کان سب کچھ ہوتا ہے تو پھر مراد یہ کہ مجھے آپ کی طرف سے توجہ چاہیے کہ آپ کے کان میری بات سنیں اور آپ کی آنکھیں مجھے دیکھیں تاکہ میں یہ کام کروں. مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رخ مدین کی طرف. اور کدھر وہ تلقہ، تلقہ وہی ہے جو لقا تھا. آپ دیکھ رہے کہ یہ کتنے مختلف لفظوں میں آ رہا ہے، کدھر آگے مدینہ مدین میں. اگر آپ میپ اٹھا کر دیکھیں تو مصر جزیرہ نما سینا کے ایک طرف ہے جبکہ مدین کا علاقہ اس کے دوسری طرف ہے. گویا کہ مصر سے مدین جانے کے لیے آپ کو پورا صحرا سینا عبور کرنا پڑا. آپ نے مدین جانے کا عزم اس لیے کیا کہ یہ علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، بلکہ البدایہ اور نہایہ میں نے یہ تک پڑھا کہ موسیٰ کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے تھے. اور حقیقت ہے کہ دونوں باتیں سچ ہیں. اللہ نے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے، آپ چلتے الٹی طرف ہے پاؤں سیدھی طرف پڑتا ہے، آپ دائیں پاؤں اٹھاتے ہیں بائیں چلتا ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا بہت چاہتے ہیں یہ کام نہ ہو، میں نہ کروں، لیکن وہی ہو جاتا ہے. آپ چاہتے ہیں یہ چیز ہم نہ خریدیں، خریدنی پڑتی ہے، سامنے آتے. آپ کہتے ہیں یہاں ہاں نہ کروں، یہاں رشتہ نہ کروں، ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں معاملہ چلتا رہے، نہیں چلتا. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو حالات آنے ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے ویسے ہی معاملات جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں. اور یہی بات یہاں بتا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے آسان کر دیا کہ وہ مدین کی طرف چلے. اور مصر سے مدین کا سفر کم از کم 8 دن کی مسافت تھی اس دور میں. اللہ اکبر، آج بھی دیکھیے تو شاید 1000 میل کا سفر بنتا ہوگا. اور موسیٰ نے کیسے تن تنہا پیدل سفر کیا، بیچ میں صحرا ہے اور صحرا میں بھٹکنے کا معنی کیا ہے؟ موت کا پیغام. لیکن اللہ تعالیٰ جب مشکلات میں ڈالتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مشکلات سے نکال بھی لیتا ہے. محل میں بلاوا موسیٰ، لاڈ اور آرام میں، لیکن راستے کی سوگتیں. اسی طرح بہت سارے لاڈلے بچوں کو عملی زندگی میں بہت سارے کٹھن امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے نا تو چناؤ کا آغاز مصائب سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا سچ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی طرح ایسے حالات میں بھی اپنی آئیڈینٹیٹی لوز نہیں کی, حوصلہ نہیں چھوڑا, دکھ سکھ نہیں لوگوں کو سناتے پھرے. ہم تو ماں باپ کا سکھایا ہوا تھوڑا سا علم بھی جو ہوتا ہے نا, ذرا سی مشکل پڑنے پر اس کو بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جس سے کوئی دنیا کا فائدہ ملنے کی امید ہو اس کو اپنی کہانیاں سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جماعت میں سے موسیٰ کو چنا تو موسیٰ میں کوئی ضرور خیر تھی. اور یاد رکھیں کہ یہ اب موسیٰ کا ٹیسٹ تھا کہ ماں کے دودھ کا اثر زیادہ ہے یا فرعون کے ناز و نعم کا اثر پڑ چکا ہے. اچھی اولادیں ماں باپ کا اثر کبھی بھی نہیں چھوڑتی. خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ بعض غلطیاں انسان سے ایسی ہوتی ہیں تاکہ وہ اور نیکیاں کریں. موسیٰ سے ایک غلطی ہوئی یا بھول ہوئی, لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے زندگی میں نیکیوں کے اور موقع بہت سارے کھل گئے. تو یہی بات کر کے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی سوچنے پہ مائل کر دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے, ہماری نسلیں آگے جا کے کچھ کریں تو ان کو بہت سیکیور کر کے مت پالیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ مجبور نہ ہو جائیں, ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ اپنے فیصلے نہ بدل لیں. یاد رکھیں اسٹرانگ لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر ایک سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں, آپ اپنے گھر کو مناسب طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر وہاں آپ رولر ہوں گے, آپ کے بچے نہیں ہوں گے. اور اس طرح سے یہ معاملات کرتے کراتے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے. قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل, اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. یہ ہے موسیٰ کی پرسنالٹی, دکھ اور دعا ساتھ ساتھ. پیچھے بھی آپ نے دعائیں پڑھی, دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے مدین کا راستہ کھولا. کیا دعا تھی؟ کہ رب نجنی من القوم الظالمین, اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنا ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا, اللہ ایسے اسباب پیدا کرے گا, آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی, زبان گنگ ہو جائے گی, کان سننے سے انکاری ہو جائیں گے. شرط ایک ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق رکھیں کہ اے میرے رب تو بتا میں کدھر جاؤں. اسا امید نہیں چھوڑی, لفظ اسا کو نوٹ کر لیں, ہوپ فل ہوں. یہ نہیں کہا مجبوریاں مشکلیں, میں تو پیدا ہوا تو میرا حال برا. وہ کہتے ہیں نا ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے بال ہمارے قد سے بھی لمبے تھے. نہیں لمبے تھے. یہ دکھی جملے مت بولا کریں اپنے لیے. ایک ایسے ساتھی ہم کو جانتی ہوں, ماں کا بچپن میں انتقال ہوا تو وہ ہمیشہ بھر کے ہوتے ہم تو وہ ہیں جی ماں بچپن میں ہی مر گئی, ہم تو ایسے ہی دھکوں میں پلے. کوئی دھکے نہیں ہے, صرف آپ کا اپنا خیال ہے. 70 ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات جس کے ساتھ ہو اس کو ایک ماں کی کیا پرواہ ہے. اصل بات یہ کہ آپ کو اپنے رب سے تعلق ہو. موسیٰ علیہ السلام نے ایک نیک ماں کا دودھ پیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے دودھ کا اثر اس طرح سے رکھا کہ موسیٰ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ماں کو نہیں رب کو یاد کرتے رہے. یہ سبق پڑھائیں اپنے بچوں کو, یہ نسلوں کو میسج دیں کہ بیٹا مجھے نہ یاد کرنا, رب کو یاد کرنا. ہم کہتے ہیں کہ مشکل پڑی میرے, میں پیچھے ہوں. بیٹا تمہارے نہیں میں پیچھے, میں سامنے بھی کھڑی ہوں تو کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ رب نہ چاہے. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے. اللہ ان کو میچور کر رہا ہے. ماں کے دودھ سے روحانی تربیت ہو چکی اور اس کے بعد فرعون کے گھر میں رہنے سے سیاسی تربیت ہوئی, اچھے گھر کے اٹھان سمجھ آ گئے, کامن سینس پیدا ہو گئی. اس لیے تو کہا کہ حکمم و علما, اللہ تعالیٰ نے ایسی کامن سینس دے دی کن حالات میں کیا کرنا ہے. پچھلی آیتوں میں پڑھا نا کہ ان کو علم اور حکم دیا, یہاں اصل میں اب اس کا عملی اظہار ہے. دنیاوی طور طریقے بھی سیکھ لیے. ایکسپوجر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. یاد رکھیے ایک بچہ جو سیدھے سادھے ماحول میں رہتا ہے اور گھٹا ہوا ماحول اور بات بات پہ روک ٹوک ڈانٹ, وہ بچے بہت کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, بلکہ بعض دفعہ دیکھا گیا کہ جب ان کو بڑے ہو کے موقع ملے تو وہ بھی وہی ظلم کرتے دکھتے ہیں. جبکہ ویسٹرن ماحول میں پلنے والے بچے جن کو فلی ایکسپوز کیا جاتا ہے, ان سے پوچھ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, ان سے پوچھ کے کھلایا پلایا جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے اندر دونوں کا امتزاج ایک بڑا خوبصورت سا طریقہ ملتا ہے. یہی چیز یہاں بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایسی تھی کہ ایک چھوٹا آپ کو تھا کہ جشن کا علاقہ تھا، وہاں بنی اسرائیل رہتے تھے، آج کے دور میں آپ کہہ لیجئے کچی بستی تھی، باغز تھے مسیح مصر کے، کچی بستی سے نکل کر ایک شخص ایک کیسل میں پہنچ گیا یا کاسل میں پہنچ گیا، آپ سوچئے کہ اس کے لیے کتنا بگ چینج تھا، اور اب اس محل میں پلا پلایا بچہ راستے کی ٹھوکروں میں. اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کی شان کہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اب میں اور آپ ایسے وقت میں کیا کریں؟ دعا استخارہ پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ کروں کیا اور کس طرح کے حالات ہوں تو استخارہ. اور آگے بھی بات آئے گی فیصلوں کی، تو یہاں بھی فیصلے کی بات ہے. تو یہ جو لفظ ہے رب یحدی یعنی سواز سبیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں دعا استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو. فرماتے جس کو کوئی ضرورت یا حاجت ہو وہ دو رکعت نماز ادا کرے، الحمدللہ دو رکعت نماز ادا کرے، پھر یہ دعا پڑھے، اور حاج الامر کی جگہ الحمدللہ اپنی حاجت کا نام لے. اور دعا استخارہ آپ میں سے کسی کو بھی بھولنی نہیں چاہیے. کتنے لوگ ہیں جن کو زبانی یاد ہے؟ ایک دو تین چار، صرف چار لوگوں کو، ساڑھے چار لگا لیں. یہ بتائیے کہ زندگی میں کتنے فیصلے کر چکے ہیں آپ؟ یہ مجھے بتائیے کہ کھانا پکانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کتنوں کو زبانی یاد ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں شابش. جو روز ڈیلی کچن میں چیزیں ہم یوز کرتے ہیں کتنوں کو یاد ہے؟ اب تو ایک بھی ہاتھ نہیں. جس کا ہاتھ نیچے ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. سچی بات، تو آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں چیزیں استعمال کرنے والی چیزوں کو؟ غلط بات ہے. آپ کا تعلق کبھی اپنے رب سے ڈائریکٹ ہو ہی نہیں سکتا. کون کتاب ڈھونڈے، کون پڑھے، کہاں جائیں، کدھر کریں؟ جی کیوں پڑھیں دیکھ کے پڑھیں؟ غلط بات ہے. اگر آپ کو دعا سہارا زبانی نہیں آتی تو آپ کبھی اپنے فیصلوں کو اللہ کے نام پہ نہیں ڈال سکتے. کیا ہر فیصلے پہ دعا کرتے؟ ہر وقت کتاب پکڑے؟ کب کیا تھا آخری استخارہ؟ جی آپ بتائیے. صبح کیا تھا آج آپ نے؟ آپ نے کب کیا تھا؟ دیکھ کے دعاؤں کی طرح. جی آپ نے کب آخری کیا تھا؟ جی آپ نے کب کیا تھا عشاء؟ کل کیا تھا. جی آپ نے آخری کب کیا تھا؟ آپ نے ایک ماہ پہلے. اس ایک مہینے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا نا، ایسے ہی ہے نا. جی آپ نے ناہید کب کیا تھا آخری استخارہ؟ پرسوں کیا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. آپ کو یہ سچ بتا دوں کہ آپ اگر بغیر استخاروں کے چل رہے ہیں تو آپ اپنے رزق پہ جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے استخارہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ استخارہ کر لیں ساری ذمہ داریاں رب کے ہاتھ میں. سو دفعہ بات اور چاہ رہے ہیں، آپ کے میاں سب کچھ اور چاہ رہے ہیں، استخارہ کر رہے ہیں تو دونوں چپ. کر لیا تھا ختم، آپ نے کر لیا تھا، اب جو ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا. کتنا وقت چاہیے آپ کو اس دعا کو یاد کرنے میں؟ کل تک ہو جائے گی یاد؟ کل پوری کلاس زبانی پڑے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کہے کہ میں سنا دوں تو میں تیار ہوں سنانے کو الحمدللہ. جی آپ کے ٹیسٹ میرے غلطی کیسے نکالیں گے آپ لوگ؟ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسی باتیں کر رہی ہوں. ہاں تو میں اس سوچ سے سنا دیتی ہوں کہ میرے کال اور فیل میں تضاد نہ ہو. اللہم انی استحیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به. عربی کی دعا اردو تو آپ کو آتی ہے، تو یاد رکھیے کہ جب تک اللہ سے، اب موسیٰ کے پاس اس وقت کتاب ہوتی، صحرا میں جلدی میں بھاگ کے چوری کا الزام ہے، وہ اللہ استخارہ تو کرنا کتاب گھر بھول گیا ہوں، آئی فون چارج کوئی نہیں، بیٹری تو لے کے نہیں آیا. اللہ کے اور اپنے بیچ میں اتنے جھوٹے سہارے نہ رکھیں. جی آپ دیکھیے، جو چیز دل کو لگی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتی، کبھی نہیں بھولتی. حتیٰ کہ آپ کو پتا کہ یہ ایک یہ میں اللہ نہ کرے آپ کو کوئی فتوی نہیں اس وقت دے رہی, کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ آپ سارے زبانی یاد کریں اور پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں. میں صرف آپ کو تعلق باللہ سکھانا چاہتی ہوں. آپ شاپنگیں کرتے ہیں, آپ بازاروں میں جاتے ہیں, گروسریاں لیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس وقت جا کے وہاں بیٹھ کے دو نفل پڑھ کے کتابیں پڑھتے ہیں؟ یہ دل میں ہو تو پڑھی جاتی ہے. میں تو کہہ سکتی ہوں آپ کو, شاید آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں, آپ کہیں بھی کیا, لیکن میں نے تو کوئی چیز کبھی اس طرح خریدی بھی نہیں ہے. کوئی بھی کام آپ اپنے استخارے کے بغیر کرتے ہیں, مان لیجئے کہ اس میں غلطیوں کر. اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک جو کام کر لیا اس پہ ریگریٹ نہیں ہوا. کرنے سے پہلے سب سوچی ہوتی ہیں, جب ہو جاتا ہے تو ایسے بات بنتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں تھا. جی آپ نہ پڑھ سکے. جی میں اس کا جواب دینے والی تھی, کبھی نماز ہی نہیں پڑھنی ہوتی پھر کیا کریں گے, خالی تو آپ پڑھ لیں. دیکھیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بڑا ہی فارمل رکھا ہوا ہے, کرسی میں سجا کے ڈائننگ روم کھول کے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آپ کا چلتا پھرتا تعلق ہوگا تو آپ بچیں گے, میں بچوں گی. تو بہرحال واپس آ جائیے, موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اصل میں ان کا استخارہ ہی تھا کہ رب یہدینی سوا السبیل, اللہ تو بتا کدھر جاؤں. اور بعض دفعہ یاد رکھیے مت ہی مری جاتی ہے, عقل کام ہی نہیں کرتی, سمجھ ہی کچھ نہیں آتی, کروں تو کیا کروں, جاؤں تو کدھر جاؤں, کس کو پوچھوں, کس کو بلاؤں, کیا حالات ہے. تو اس وقت رب کو پکار لیجئے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک, کہ اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتی ہوں. جی رب دیکھیے نماز پڑھنے سے پہلے تو کوئی استخارہ نہیں کرے گا, یہ سوال ہے ان کا کہ کیا نیکی کا کام کرنے سے پہلے بھی استخارہ ہوگا. آپ سمجھیے پہلے دو نیکیوں میں تقابل, استخارے کی خیر کیا ہوتی ہے کہ جب عام حالات میں استخارہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں, یہ تو گناہ ہو جائے گا, بلکہ فرائض میں کوئی استخارہ نہیں. استخارہ ہوتا تب ہے جب دو چیزیں سامنے اور اس میں سے ایک چننی ہے, بس اتنی بات سمجھیں گے تو اس کی ساری روح سامنے آ جائے گی. یس اور نو لینا ہوتا ہے, فرائض میں تو یس ہی یس ہوتا ہے, اس میں نو تو ہوتا ہی نہیں ہے. جی جی پیچھے سے آپ نشین. جی تو آپ پڑھ سکتے ہیں, پھر بھی پڑھ سکتے, دعا ہے, کیا حرج ہے اس میں, ناپاک نہیں ہوتا مومن کبھی بھی. جی ٹھیک ہے, آپ کا اپنا عمل ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کے دل میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وقت اور حالات کے مطابق وہ خود بخود آپ کے لیے بدلتی جاتی ہے. صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے رسمی تعلق کو غیر رسمی میں بدلیں, فارمل تعلق نہیں ہونا چاہیے. وضو نہیں کیا ہوا تو دعا نہیں مانگ سکتی, کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے اگر موت آ گئی تو, کلمہ نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس حالات میں کہ جب چاروں طرف صحرا ہے, لک و دک, کون راستہ بتائے, کوئی نیویگیشن نہیں ہے, کوئی گوگل میپ نہیں ہے, کوئی یاہو کا ایکسس نہیں ہے, کروں تو کیا کروں, اور راستہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ راستہ بھی نہیں آتا. فرسٹ ٹائم ایک لڑکا مصر سے باہر جاتا ہوا دکھ رہا ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی سائن بورڈز نہیں ہے, کوئی وہاں یہ نہیں لکھا یہ روڈ ادھر جاتی ہے, نارتھ ہے, ساؤتھ ہے, ویسٹ ہے, نتھنگ, کہاں چلے. توکل اللہ, خیر پہنچا دیا اللہ نے. آپ دیکھیں صرف اتنی بات ہے, انہوں نے پوچھا, بیچ کے سارے مرحلے ختم, آٹھ دن سے زیادہ لگے ہوں گے موسیٰ کو وہاں پہنچتے ہوئے. کس طرح اللہ کی ذات کاموں کو آسان کر دیتا. اگر موسیٰ پہلے سے پلاننگ کرتے مصر میں رہتے ہوئے کہ کیا خیال ہے ذرا مدین کا ایک ٹرپ نہ بنائے, کتنا ٹائم لگتا پہلے, اچھا چیک کرتے ہیں رستہ کتنا ہے, دور کتنا ہے, وہاں کے ہوٹل کیسے ہیں, کرنسی کون سی ہے, وہاں کیا ہے. پلاننگ بہت لمبی بعض دفعہ پڑی رہ جاتی ہے, جو کرنا ہوتا ہے اللہ گھنٹوں میں وہ کام کرا دیتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بری خبر سنے تو پہنچ جاتے ہیں نا آٹھ دس گھنٹے کے اندر پاکستان, اور بعض دفعہ اپنے چھ ماہ پہلے تیاریاں شروع کی ہوتی ہیں کہ ہم نے پاکستان جانا ہے تو اب یہ شاپنگ اور وہ, تو اتنے پکی ہونے کی نہیں ضرورت. یہ دعا کریں کہ اللہ کو ایسے حالات نہ بنا دے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت پڑنا پڑے اور ہم بالکل اچانک چل پڑے, اچھے طریقے سے اس طرح چلے جائے. اور یاد رکھیے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30 سال کی تھی, یعنی ایک بالکل جوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی کا دور دے دیا تھا, شدھ کی دور آ چکا تھا. اور اس طرح سے یہاں موسیٰ علیہ السلام اگلے 10 سال گزاریں گے. وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَجْيَن, اور جب وہ پہنچے ایک مدین کے کنویں پر, وردہ کا لفظ جو ہے نا یہ خاص طور پہ پانی پہ اترنے کے لیے آتا ہے. ورود کا لفظ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں, بے صرف دل مرفود بھی آتا ہے لفظ, مختلف طرح سے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے پانی پہ پہنچے, یعنی جب مدین میں آئے تو وہاں ایک کنواں تھا, اور آپ کو پتا ہے پہلے دور میں جہاں پانی ہوتا تھا وہیں رونق ہوتی تھی. کٹھن اور طویل سفر طے کیا, مشکل ہوئی, راستے پریشانیوں کے گزرے, اور اب ایک دم مدین پہ مدین پہنچ گئے. آپ اپنے اوپر لیں, 8 دن کے سفر کے ساتھ آپ آئے, سفر کا کیا اثر طبیعت پہ ہوتا ہے, کیا بوجھ ہوگا, یہ سب کچھ ہوتے ہواتے بالآخر اب آپ کہاں پہنچ گئے ہیں, مدین کے کنویں پہ پہنچے. وہاں کیا دیکھا, لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنی بکریوں کو. وجد علیہ امت من الناس یسقون, اس نے اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو, جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے پایا. پہلے دور میں لوگ بکریاں چراتے تھے اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں بنے ہوتے تھے, باریاں لگ جاتی تھی, تو دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں کا رش ہے جو پانی لوگوں بکریوں کو پلاتے ہیں. ووجد من دونہم, پھر پایا ان کے سوا, ان سے الگ, یعنی تھوڑی سی تھوڑا سا ہٹ کے کھڑی ہوئی, امرأتین, دو عورتیں. امرأتن کا تثنیہ ہے, امرأتین, کیا کر رہی تھی, تزودان, وہ ہٹا رہی تھی. تزودان دیکھیں زال ہے, زا نہیں ہے, زال واو دال, زود ہٹانا, پتے ہٹانا یا کسی چیز کو ہٹانا, جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی. تثنیہ ہے یہ, تزودان سین سے دکھ رہا ہوگا, یعنی بے احتیاط نہیں تھی, مردوں میں نہیں گھس رہی تھی, الگ کھڑی تھی اور بکریوں کو اپنے روک رہی تھی, کیونکہ بکریاں تو پیاسی تھی, وہ تو جانا چاہ رہی تھی لیکن یہ ان کو لے کے نہیں جا رہی تھی. قالا, موسیٰ نے پوچھا, ما خطبکما, کیا معاملہ ہے آپ کا, یعنی آپ پانی کیوں نہیں پلوا رہی یا آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں. قالتا, دونوں نے کہا, نون گر گیا, قالتان تھا, لا نسقی, ہم نہیں پانی پلا سکتی, حتی یہاں تک کہ, یصدر الریاء, یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانور نکال کر نہ لے جائیں. یصدر کا لفظ ہے نا صدر سے, سواد ڈال رہا, سینے کو کہتے ہیں, کسی چیز کا سامنے کا حصہ. صادر کہتے ہیں کنویں سے آنے والا. دیکھیے پانی پینے, جو پانی پینے جا رہا ہے نا وہ وارد ہے, اور جو پانی پی کے واپس آ رہا ہے وہ صادر ہے, اپوزٹ ہے وارد کا. ٹھیک ہے, وارد کنویں پر جانے والا, صادر پانی سے واپس آنے والا, یعنی جب تک, اور ریا وہی رائی کی جمع ہے, چرواہ یا شیفرڈ, کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے, ہم نہیں جاتی. کیا مطلب, کہ ہم مردوں میں نہیں گھستی, ہم الگ رہتی ہیں, اس لیے جب تک یہ سارے کر کرا کے نہیں آ جاتے ہم وہاں جاتی نہیں. اور ہمارے آنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی, وابونا شیخ کبیر, اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں. یعنی خود بتا رہی ہیں کہ اصل میں تو یہ مردوں کے کرنے کا کام ہے, پر حالات کی چکی ہمیں باہر نکال لے آئی کہ باپ بوڑھے ہیں, گھر میں بھائی کوئی نہیں, کوئی مرد نہیں ہے, مجبور لڑکیاں بکریوں کو چرائیں گی, تو لہٰذا مردوں میں جا کے لڑ جھگڑ کے ایکویلٹی کے نام پہ, ویمن لب کے نام پہ ہم جا کے وہاں شانے سے شانہ جوڑ کے تو کھڑی نہیں ہے, انتظار کرتی ہیں جب پانی پلا کے چلے جاتے ہیں, اور جب پانی کا بچا کچا حصہ ہوتا ہے تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں. یہاں یہ بھی نوٹ کیجیے کہ جب کنویں کے اندر پانی بھرتا ہے نا, ساری رات پانی بھرتا رہتا ہے, بھرا ہوتا ہے, جب چرواہے آتے ہوں گے بھرا ہوتا ہے پانی کا, سب کی بکریاں آرام سے پیتی ہیں, اتنی بکریاں پانی پی جائیں تو پانی ختم. تو یہ جو نیچے بچا کچا پانی تھوڑا ہوتا ہے وہ بس صبر شکر سے پلاتی ہیں اور واپس آتی ہیں. موسیٰ کو بڑا رحم آیا کہ یہ ان مردوں کو خیال نہیں ہے کہ ان عورتوں کو ٹرن دے دیں, وہ تو اتنے سارے ہیں, یہ تو بےچاری دو ہیں. اس وقت شاید ویمن فرسٹ کا نعرہ نہیں لگا تھا. خیر موسیٰ نے کہا, اچھا پیچھے ہو جاؤ تم, میں جاتا ہوں. فسقا لہما, تو اس نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے, ان کی بکریوں کو, بس ختم, نو مور کنورسیشنز, نتھنگ ایلس. ثم متولا, پھر منہ پھیر کر آ گیا, شکریہ کا لفظ بھی نہیں پوچھا, تھینک یو بھی نہیں پوچھا, کوئی اشارہ نہیں کیا, کوئی آنکھ کا اشارہ, کوئی شکریہ, کوئی تھینک یو نہیں, بس ان کا کام کیا اور ثم متولا, پھر منہ پھیر آیا سائے کی طرف, الزلی سائے کی طرف آ گیا. یہ ہے ایک مرد کی اصل مردانگی. عورت کی مدد کرتا ہے لیکن عورت سے راہ و رسم نہیں بڑھاتا. اور بھوکے بھی تھے, تھکن بھی تھی, پیاسے بھی تھے, روٹی کپڑا اور مکان خالی, نہ گھر نہ گھر والی, نہ کپڑے نہ کچھ, اور سفر سے آئے ہیں, کوئی یہ بھی نہیں کہ ساتھ کے سوٹ کے سارا تھا, کوئی لگیج بک کرایا ہوا تھا, کوئی ایکسٹرا لگیج تھا. ہمارے تو اتنے مرحلے ہوتے ہیں سفر کے. موسیٰ کے معاملے دیکھیے, لیکن اتنے بے غرض, اتنے بے لوس, اور اتنا الاخلاق. اگر اپنے اوپر تو لیجیے, ہم اتنے دن کے سفر سے گھر آئے اور سفر کون سا؟ کوچز، سافٹ گاڑیاں، اے سی، ہیٹنگ، راستے میں ڈرنکس، کھانے پینے، پھر بھی گھر آ کے نخرا کیا ہوتا ہے ہمارا؟ تھک بہت گئے، تھکن بڑی ہوگی. کس بات کی تھکن ہوئی آپ کو؟ گھر میں ہوتے تو اتنی دیر میں کچھ نہ دیرے تو لگا لیتے نا، وہ بھی نہیں بٹھا، پھر بھی آپ بیٹھے تھکے. اس کو کہتے ہیں آرام کی گرانی. یاد رکھیے ہم بہت آرام کوش ہیں. عیش کوش لوگ اپنی ذات میں جیتے ہیں، اور جو اس طرح کے مسافر ہیں وہ دوسروں کی خدمت کو جیتے ہیں. اگر میں موسیٰ کی جگہ ہوتی تو کیا میں اس طرح مدد کرتی؟ اور وہ اتنا بڑا پتھر تھا، ان کا واقعہ میں نے پورا پڑھا تھا بدایت نہایہ میں، کہ اتنا بھاری پتھر تھا کنویں کے منہ پہ، کتنے مرد اس کو اٹھا کے اٹھاتے تھے، پھر پانی پلاتے، پھر اس کو رکھتے، اور موسیٰ اکیلے نے وہ پانی پتھر اٹھایا اور سائڈ پہ رکھ دیا، تو نیچے سے پانی نکل آیا تو ان کی بھی بیٹی ان کی بکریوں کو پلا دیا. کبھی بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں. نظر بھی نہیں بھر کے دیکھی، پورا پڑھ لیجیے، پھر اس پہ ہم انشاءاللہ ایک تبصرہ چھوٹا سا لے لیں گے. ہاں، ضرورت مند تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی سردی بھی لگتی ہے، لیکن انسانوں سے نہیں بلکہ انسانوں کے رب سے، رب الناس سے. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس نے دعا کی، پروردگار جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، میں اس کا محتاج ہوں. یہ ہے وہ دعا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انتہائی عاجزی کی دعا. یہ بھی سب کو یاد ہونی چاہیے. کس کو یاد ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہاں سے آپ موسیٰ کا مزاج سمجھیے. امیجنیشن میں لائیے ذرا، ناز و نعم میں پلاوا ایک بچہ، شاہی محل میں رہنے والا، آنکھوں کا تارا، پرورش اتنے سکون سے ہوئی، لیکن دل کی حالت ہے فقیر. اس کو کہتے ہیں فقیری. آپ ریشن پہن لیں، 1000 پاؤنڈ کا جوڑا پہن لیں، اگر آپ کا دل فقیر ہے نا تو وہ جوڑا آپ کو کچھ نہیں دے گا. اور اندر اکڑ ہو اور اوپر 200 کا بھی جوڑا پہننا اور اکڑی گردن ہو تو وہ آپ کو تکلیف دے گی. اور یہ کہنا میری بات ٹھیک تھی، میں آئی ایم رائٹ، مجھے کیوں نہیں موقع دیتا دیا اس بات کا؟ موسیٰ تو یہ اپنا سر پھوڑ سکتے تھے، واللہ اللہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میں نے تو مدد کرنی چاہیے، تو نے تو میرے ہاتھ سے قتل کرا دیا، میں تجھ سے نہیں بولتا. دیکھیے دو رویے ہوتے ہیں جب ہماری انا ٹوٹتی ہے. ایک نیلی منزل من فقیر، اللہ میں تو فقیر ہی تھا، جو کچھ تو نے دیا وہ بھی بہت ہے. یہ ہے اصل بندگی کا نقطہ، سلیوری. تین لفظ لکھائے تھے آپ کو بندگی میں، بندگی، غلامی، سبمیشن، سارے جمع کر لیں ادھر. بندہ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے آگے غلام نہ سمجھے، بندگی کا رنگ برا نہیں ہوتا. اتنی مشکلات سے گزرا، کسی کو جانتے نہیں، کوئی حال پوچھنے والا نہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں، نہ روٹی نہ روزی، اور کہہ رہے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اس ایک دعا پر مفسرین نے بہت کچھ کہا کہ جب بندے کو سمجھ ہی نہ آئے کہ مانگوں تو کیا مانگوں، چھوڑوں تو کیا چھوڑوں. جو حالات موسیٰ کے، کچھ بھی تو نہیں ہے پاس. جب زبان آپ کے جذبات کا اظہار کرنے سے بھی بوجھل ہو جائے تو آپ یہ دعا مانگیں، اور آپ دیکھیے گا بھی اس دعا کے بعد روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، اور گھر والی بھی ملے گی. میں تو نہیں اتنی جرت کرتی، لوگ ایسی جرتیں کافی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ جی آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ کی شادی ہو جائے گی. میں نہیں کہہ رہی آپ کو یہ بات، لیکن جو ایک بہت ہی تکلیف کی بات، چند دن پہلے کسی نے ایک دعا لکھ کر بھیجی کہ یہ دعا کسی نے ایڑی کے درد کے لیے مجھے بھیجی ہے تو کیا میں پڑھوں. ایک ساتھی ہے ہماری، اسٹوڈنٹ ہے، تو انہوں نے بھیجی. تو پہلے تو میں نے جب لفظ سنا کہ ایڑی کے درد کی دعا ہے تو میں نے کہا کہ میرا علم کتنا تھوڑا ہے کہ آج تک میری نظر سے ایسی دعا کیوں نہیں گزری. میرے اپنے خاندان میں کئی لوگوں کو ایڑیوں کی دعائیں تکلیفیں ہوں گی، تو میں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ خیر میری پہلے تو سچی بات ہے، مجھے اپنے اوپر افسوس آیا. پھر اس کے بعد میں نے وہ جب دعا کھولی کہ کون سی دعا ہے، تو آپ کو پتا کون سی آیت تھی قرآن کی؟ یعنی پھر تو میں نے کہا اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے اگر تیری طرف سے یہ نہیں ہے. سورت مائدہ کی وہی آیت جس میں ہم سہو، اور ابھی کھول کے دکھاتی ہوں، میں وہ پڑھ کے سنانا چاہ رہی ہوں، اگر کھل گیا ابھی تو آپ دیکھ لیں گے کہ جس میں وضو کے دوران ایڑیوں کا مساح کرنے کی بات ہے، وہ آیت لکھی ہوئی ہے اور کعبہ کے اس کو تم چھو لو، اور وہ پورا، اور اسی لنک پہ جب میں نے کھولا تو اس کے اوپر اور بھی دعائیں لکھی ہوئی تھی، کوئی ایڑیوں کی تو کوئی کونیوں کی تو کوئی کہیں کی تو کوئی کہیں کی. یقین کریں یہ مذاق ہے دین کا. ہم جب دین کی اصل روح سے دور ہوتے ہیں نا تو ہمارا حال یہی ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی کی چیزوں کو دین سے لیتے ہیں اور پھر اس کو لے کے چل پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ذات صرف پڑھے لکھے لوگوں کو اور چند ایسے لوگ جو ایسی چیزوں کو جانتے ہیں ان کو یہ دعائیں سکھا دیں اور دوسروں کو چھڑوا دیں. ایسی کوئی بھی چیز آپ کی نظروں سے گزرے اس کو پیچھے کر دیں. ہاں آپ کے جذبے، آپ نے آج یہ دعا سنی کہ موسیٰ کے حالات ایسے، آپ میں سے کوئی بھی سوچ سکتا ہے، میں بھی سوچ سکتی ہوں کہ میرے بھی تو حالات ایسے ہی ہیں، مجھے بھی تو کئی چیزیں اللہ سے چاہیے، تو مانگیے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی دینے پہ قادر ہے. جو موسیٰ کو دے سکتا ہے، جو موسیٰ کا گھر آباد کروا سکتا ہے وہ آپ کا بھی کروا سکتا ہے، جو موسیٰ کو جاب دلا سکتا ہے وہ آپ کے میاں جی کو بھی جاب دلا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے وظیفے بنا کے ان چیزوں کو پیش کریں گے تو پھر اس کی سنت چاہیے. یہ بات انسان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. تو ایسی دعائیں جو ایک موقع پہ یہ کر لو تو وہ ہوگا، وہ کر لو تو یہ ہوگا، یہ چیزیں انسان کو حقیقت میں اصل مقصد سے دور کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور کر سکیں. لیکن بہرحال دعا بڑی خوبصورت ہے، ان نیلی منزل تلئی یمین خیر فقیر، کہ اللہ مجھے تو تجھ سے سب کچھ چاہیے. یہ ایک ایمان والے کی اللہ کے ساتھ ایسوسیشن کا مقام ہے. آپ خود کو اللہ کے مقابلے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے جب ہم بندوں کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ کے مقابلے میں بھی بڑے ہی ہوتے ہیں. تو بھی بڑا، میں بھی بڑی. جو ہمارا ایٹیچیوڈ انسانوں سے بات کرتے ہوئے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ وہی ایٹیچیوڈ ہمارا بندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی ہوتا ہے، وہی ایٹیچیوڈ اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. دعا مانگتے ہوئے بعض دفعہ روب ڈال رہے ہوتے ہیں، حکم دے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ گلے کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ شکوے کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ کچھ سوچتے ہیں، بعض دفعہ کچھ سوچتے ہیں. اور آپ دیکھیے لفظ یہاں جو من خیر ہے نا، تو خیر کا لفظ عربی زبان میں نیکی کے لیے بھی آتا ہے، مال گھر اولاد سب کے لیے آتا ہے. دونوں کے دلائل آپ کو پہلے بھی لکھائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے یہ لفظ کبھی نیکیوں کے معاملے میں اور کبھی دنیا کے معاملے میں. یہ وہ چیز ہے کہ جس وقت آپشنز بہت ساری ہوں اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا کروں تو کیا نہ کروں، ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے دعا کیسے سنی؟ ہو سکتا ہے کہ بکریوں کو پانی پلانے کے بعد جب لڑکیوں سے کہتے کہ دیکھو میں نے بھی تمہارے لیے پانی پلایا، ذرا تم بھی میری کچھ مدد کر دو، میں پردیسی ہوں، مجھے یہ چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کا کام نہ ہوتا. لیکن ادھر اللہ کو پکارے، ادھر لڑکیوں کا معاملہ اپنے باپ کے ساتھ دیکھیے گا. فجاءت احداہما، پس آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک، واپس آئیں، پہلے دونوں چلی گئیں، گھر گئیں، انہوں نے اپنے باپ کو سارا معاملہ سنایا. یہاں سے باپ بیٹی ریلیشن شپ بھی دیکھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ یا باپ کے ساتھ بیٹی کا ریلیشن کتنا ہونا چاہیے. جا کے انہوں نے ساری بات سنا دی، اور باپ نے پوچھا بھی تو ہوگا نا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی اور بکریوں کے پیٹ کیسے بھرے ہوئے ہیں. تو آ کے جا کے سنایا کہ ابا وہاں ایک اجنبی تھا اور اس نے ہماری مدد کر دی. باپ نے کہا اس کو کچھ پوچھا کہ روٹی پانی کا نہیں؟ کہا یہ تو بڑی بری بات ہے، اس نے تمہاری مدد کی تو تم نے اس کی مدد کیوں نہ کی، جاؤ لے کر آؤ. ایک آئی ان میں سے، تمشی علی استحیاء، جو چل رہی تھی شرم و حیا کے ساتھ. ایک آئی، دونوں نہیں آئی. پہلی بات ہے ایک گھر میں رکی باپ کی ٹیک کیئر کے لیے، ضرورت ایک کی تھی، تو ایک آ گئی. اور آ کے اس کو آئی کیسے تھی؟ حیا کے ساتھ آئی. یہ حیا کے ساتھ آنا کس طرح سے یہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں تفاصیل میں ہمیں ایک عربی کی کوٹیشن ملتی ہے جس کا سارا خلاصہ کیا ہے کہ وہ عورت عام سرکش عورتوں کی طرح لجاتی بل کھاتی اپنی کمر کو دوہرا کرتی بھی نہیں آئی. بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل رہے تھے تو موسیٰ نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلنا، تو کہنے لگی پھر میں آپ کو راستہ کیسے بتاؤں گی، راستہ تو مجھے پتا ہے. تو کہا یہاں سے پتھر پکڑ لے اور جدھر مڑنا ہوگا نا پتھر اس طرف ڈالتی جانا، تو میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا جاؤں، میں آگے جاؤں گا تو میرے پیچھے آنا، کیونکہ اگر تو آگے چلی تو پھر کہیں تیرے جسم پر میری نظر نہ پڑ جائے. دیکھیے یہ ہوتی حیا، جو کیمروں اور تصویروں کے سامنے اور بڑی بڑی سکرینوں کے سامنے عورتوں کے مچکتے چھدکتے جسم دیکھ سکتے ہیں تو ان کو عام زندگی میں چلتی پھرتی عورتیں کیوں نہیں دیکھیں گی؟ پھر یہ حیا ہے، یہ نظروں کی پاکی ہے، یہ آپ نے اپنے دودھ سے اور اپنے تعلیم سے اپنے بچوں کو سبق دینا ہے. 8-9 سال کا بچہ پٹ پٹ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، سگی بہن کو بھی نہیں دیکھ سکتا، غیروں کو تو دیکھنا دور کی بات ہے. اس سوسائٹی کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں اکٹھے پڑھنے کے اور اکٹھے لکھنے کے اور جابس کے اگر ہم سب مسلمان بچوں کو اس بات کی کم از کم تعلیم دے کے نظریں جھکاؤ. یغد من افساری. اور موسیٰ علیہ السلام یہ سبق پڑھ کے آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. اور یہاں آپ دیکھیے حیا کا لفظ ذکر ہے اور کچھ نہیں کہا. کیسی تھی؟ آپ کو پورے قرآن میں کہیں ان کی شکل و صورت، ان کے قد کاٹ، ان کے بال، ان کا حسن کچھ نہیں دکھے گا، بس حیا سے دیکھتے رہے. حیا کے ساتھ آئی تھی، با حیا تھی. بعد میں جو چیزیں ہوں گی اس کو ایڈ کروا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. قالت بولی ان نابی یدوک، بے شک میرا باپ تجھے بلاتا ہے. یہ بھی ڈائریکٹ بات ہے، میں نہیں کہ میں چاہتی ہوں، میرے ابو نے آپ کو بلایا. کیوں بلایا بھائی؟ ساتھ ہی بتا دیا کہ یجزی کا اجر ما سقیت لنا، جو پانی آپ نے پلایا ہماری بکریوں کو اس کا آپ کو بدلہ دے دیں، مزدوری دے دیں، کیونکہ مزدور کی مزدوری تو دینی چاہیے. اچھا پھر بلا وجہ تکلف بھی نہیں کیا. فلما جا ہو، پھر موسیٰ اس کے پاس چلے گئے. وقص علیہ القصص، تو بیان کر دیا اپنا سارا قصہ. اس آیت میں القصص ہے تو یہی لفظ یہاں آ گیا. موسیٰ نے اپنی ساری کہانی سنا دی. باپ کا نام روایت میں شعیب آتا ہے. بہت زیادہ امید ہے کہ یہ وہی شعیب ہیں جن کو ہم حضرت شعیب سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری بحث ہے لیکن ہوں یا نہ ہو اس سے بہت زیادہ کوئی عمل پر فرق نہیں پڑتا. لیکن بہرحال نیک شخص تھے، نبی تھے، اور کہتے ہیں کہ آنکھوں سے نبی نہ ہو چکے تھے تو بیٹیاں یہ کام کرنے جاتی تھی. جب موسیٰ کی کہانی سنی، قال لا تخف، کہا اب تم ڈرو نہیں، تم نجات نجوتا، تم نے نجات پالی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، یعنی آپ فکر نہیں کرو، دشمنوں کے علاقے سے نکل چکے ہو. دیکھیں مصر سے مدین ایک ڈیفرنٹ سٹی تھا، تو مصر کے رول ادھر نہیں چلتے تھے. اللہ نے ایک سبب یہ بنایا موسیٰ کو مصر بھیج سے نکال کے مدین لانے کا کہ قتل کے مقدمے میں کوئی ان کو پکڑنے نہیں آ سکے گا. آگے ہم دیکھیں گے، ابھی 10 سال کی مدت موسیٰ نے قبول کی 8 کی بجائے، تو 10 سال وہ انتہائی مدت تھی جس میں کوئی ایک مقدمہ چلتا، اگر ملزم یا مجرم ثابت نہ ہوتا تو مقدمہ ڈراپ کر دیا جاتا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام 8 سال کے بعد چلے جاتے تو ہو سکتا ہے پھر وہی مقدمہ چل پڑتا. تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ آج آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں، کل اللہ آپ کے ساتھ نیکی کرے گا. نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ پلٹ کے آتی ہے. باپ نے سنی ساری کہانی، کا ٹھیک ہے ڈونٹ وری، اب تم محفوظ اور سیکیور اور آرام سے رہ سکتے ہو، اور یہ ساری چیز ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے ان دونوں کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. اللہ اکبر، کہ موسیٰ کو کلیم اللہ جس چیز نے بنایا وہ حضرت شعیب کی یہ مہربانیاں تھیں. کتنے لوگ آپ کے ساتھ لگتے ہیں تو آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں. وقت کرتا ہے انتظار برسوں، حادثہ یکدم نہیں ہوتا. آج اگر دنیا کا کوئی کامیاب انسان آپ کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، آپ کو صرف وہ دکھتا ہے لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ نہیں دکھتے. وہ ماں باپ کی محنتیں، وہ استادوں کی محنتیں، وہ ان کی دعائیں، وہ بزرگوں کی دعائیں، وہ راتوں کا نالا اور گریا اور ان کا رونا دھونا، یہ نہیں دکھتا. اس لیے کبھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دیا کریں اپنی ہر بات کا. یہ کہا کریں اگر کسی نے میری کو تعریف کرنی ہے تو ان کی کرے جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، جنہوں نے میرے لیے قربانیاں دی. لیکن انسان کے نفس میں جب ہوا پھرتی ہے نا تو اس کو اپنی تعریفوں کے اندر اپنے محسن بھولے ہوتے ہیں. وہ یہ کبھی نہیں سوچتا یا کم سوچتا ہے کہ مجھے کس نے کیا فائدہ دیا. وہ کہتا ہے میں اتنا بڑا بن گیا ہوں، اب ان کو تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، بس یہ تو میں دن پورے کر رہا ہوں اور بس میری تو ایک فرض ہے، ان ماں باپ کے آخر دعائیں بھی تو لے رہی ہیں نا، ابھی ان کا ورثہ بھی تو بٹنا ہے. یاد رکھیے ایک جملہ، جو اپنے محسنوں کا حق ادا نہیں کرتا دنیا میں اس سے زیادہ تھرڈ کلاس انسان کوئی نہیں. انسان کا کیلپر اس کے محسنوں کے ساتھ اس کے رویے سے پتہ چلتا ہے. جس انسان نے زندگی میں آپ کے ساتھ کبھی ایک دفعہ احسان کیا ہو، حتیٰ کہ کسی درخت کے سائے میں بھی بیٹھ جائے نا کبھی دھوپ کے دوران، تو پھر آپ اس سائے کو کبھی نہ بھولیے، کیونکہ وہ سایہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے عمل سے آپ کو یہ دکھتی ہے کہ جس حالات میں حضرت شعیب نے یا ان کی بیٹیوں نے ان کی مدد کی، موسیٰ نے پھر اپنا آپ دکھایا کہ میں کیا ہوں. اللہ اکبر. کس طرح سے وہ ان کی خدمت میں رہے, یہ اب ساری نیگوسیشن ہے. موسیٰ کو گھر میں رکھا, شکر کیا ایک مرد آیا, اب عورتوں کو نہیں جانا پڑے گا, مرد مل گیا, آلٹرنیٹ مل گیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ادھر رہ سکتے ہیں. بیٹی میں سے ایک بیٹی نے فرمائش کر دی, قالت بولی, احداہما ان میں سے, کون سی یہ نہیں لکھا, نہ چھوٹی نہ بڑی. ہمارے ہاں جہاں بہنیں ہوں گی اور ان کی شادیوں کا قصہ آئے گا, سب سے پہلے ہوگا چھوٹی کی ہوئی کہ بڑی کی ہوئی. اسلام اس میں کچھ نہیں بولتا, بیکار باتیں ہیں. آج ہمارے جو متھ ہیں نا شادیوں کے نام پہ, وہ بالکل بیکار اور بے تکے ہیں. اینڈ پہ ہم تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. بس گھر میں آگے بات سن لی, کھانا کھلایا, جانے لگے تو ایک بیٹی نے باپ کو مشورہ دیا کہ یا بتی, اے ابا جان, یہ ابا تی میں تاک ہے, پیار کی تا ہے, محبت کی تا ہے, اس تاجر ہو, اسی کو نوکر رکھ لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکیاں جاب نہیں کرنا چاہتی تھیں, مجبوری میں کرنی پڑی, لیکن وہ شکر کر رہی ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹ مل جائے تو پھر میں آپ کو, پھر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. یہ لفظ دیکھیے بار بار آ رہا ہے, ادھر ہی سمجھ لیجیے. اس تاجر, اس کا روٹ کیا ہے, حمزہ جیم را, اجر, ٹھیک ہے. باب ہے استفعال. استفعال میں کیا آتا ہے, ٹو سیک, کچھ پانا. تو مستاجر وہ شخص جو کسی کو اجرت پر ملازم رکھے, ٹھیک ہے, جبکہ اجرت پر کام کرنے والے کو عربی میں آجیر کہتے ہیں. آجیر کون ہوتا ہے, امپلائی, اور اجیر بھی کہتے ہیں اس کو. ہمارے عام طور پہ آجیر کے معنی اجرت دینے والا اور ملازم رکھنے والا ہوتا ہے, یہ غلط ہے. اردو میں سنتے ہیں نا آجیر اور اجیر, ملازم اور مالک کا جو بانٹ ہے, اس پہ بات کر رہی ہوں. تو پھر سمجھ لیجیے, ساری بات کو دہرا دیتی ہوں. مستاجر وہ شخص جو کسی کو اجرت پر ملازم رکھے, یعنی امپلائر, ٹھیک ہے, اور آجر اور اجیر کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ اجرت پر کام کرتا ہے, یعنی ملازم رکھ کے لیے یہ سارے الفاظ آتے ہیں. کیا کہا بیٹی نے, اتنا خیر من استاجر القوی الامین, یقیناً بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو. دو خوبیاں نوٹ کر لیجئے, کسی کو بھی ملازم ڈھونڈنا ہے تو یہ دو لفظ ہمیشہ یاد رکھیے, قوی بھی ہو امین بھی ہو. اس لڑکی کو کیسے پتا چلا کہ یہ قوی ہے, وہ پتھر اٹھانا دیکھ چکی تھی, بکریوں کو پانی پلا دیا, تک نہیں اٹھا کے دیکھا. کہ جو نکاحوں کی امانت نہ چھوڑے تو وہ دوسری کہاں چھوڑے گا, اور امانت دوسری کہاں دیکھی کہ بکریوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد بے نیاز ہے, کچھ مانگا ہی نہیں. دنیا میں جب بھی لوگ کسی جگہ کسی امپلائی کو ڈھونڈتے ہیں نا, یہ دو خوبیاں اکٹھی نہیں ملتی, الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, اسکلڈ بہت ہیں, بہت زیادہ قوی ہے, اسٹرانگ ہے, کام جنوں کی طرح کرتے ہیں, لیکن امین نہیں ہے. مثال ہے آپ کو ڈرائیور رکھنا ہے, اب ایک ڈرائیور آپ کو ایسا ملا کہ جو بہت اسٹرانگ ہے, جاگ بھی لیتا ہے راتوں کو, ڈرائیونگ بھی بڑی اچھی کرتا ہے, لیکن آپ کو شک ہے کہ یہ چور ہے, ڈاکو ہے, اس کا تعلق ہے کسی سے, کیا آپ اس کو رکھیں گے, اپنے بچوں کو اسکول سے بلوائیں گے اس کے ذریعے؟ دوسری طرف یہ کہ آپ کو کوئی بہت بوڑھا بابا بہت زیادہ مل جاتا ہے, بہت ریلائبل ہے, لیکن بار بار گاڑی گراتا ہے, ٹھک ٹھکے لگاتا ہے, گیئر ہی بدل دیتا ہے دوسری طرح کا. تو یہ دو خوبیاں, القوی الامین, کسی جگہ کوئی والنٹیئر رکھے, کسی جگہ کوئی کام کرنے کے لیے رکھیں. اب یہاں تو نوکری کی باتیں ہیں نا, لیکن عام طور پہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری ہینڈ اوور کرے تو دیکھ لیجئے یہ دو خوبیاں ہیں, قوی یعنی اس کام کا اہل ہے, اور امین بے لوس ہے, تانے دینے والا تو نہیں, الزام دینے والا تو نہیں, بلیک میل کرنے والا تو نہیں, جڑیں کاٹنے والا تو نہیں. بعض دفعہ انسان جس پیالی میں کھاتا ہے اسی میں ٹھوکر لگا دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ کی یہ خوبی اس لڑکی کو سمجھ آئی. یہاں ایک بڑی خوبصورت روایت بھی آتی ہے کہ دنیا میں تین صاحب فراست لوگ گزرے ہیں. نمبر ایک ابو بکر صدیق, جنہوں نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامینیٹ کیا, یعنی اچھا ڈیسیزن لیا. اسی طرح سے دوسرا عزیز مصر, جس نے اپنی بیوی کو مشورہ دیا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا, یہ ہمیں فائدہ دے گا. اور تیسری یہ شعیب کی بیٹی, جس نے کہا کہ ابا اس لڑکے کو نوکر رکھ لو اپنے گھر میں تاکہ یہ تمہارے لیے یہ سارے کاموں کو کر سکے. تو یہ تین صاحب فراست لوگ ہیں. دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی فراست دے دے. اور فراست کہتی ہے ڈیسیژن پاور, یعنی رشتہ چنتے وقت ہم غلطیاں کرتے ہیں, اور کیا کرنا ہے, میں اکثر سوچتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کوئی ماں باپ چننے پہ نہیں دے دیا, ہم تو اپنے ماں باپ بھی غلط چنتے. بھائی بہن چننے ہوتے تو کتنی طلاقیں ہوتی بھائیوں کی بہنوں سے, بہنوں کی بھائیوں سے. صرف ایک رشتہ ہمارے ہاتھ میں, شوہر اور بیوی, اس میں کتنی غلطیاں, کتنی نوکریاں, کتنے مقدمے, کتنے کیسز چل رہے ہیں. اور اس کے برعکس آپ دیکھیے اللہ نے ماں باپ بھائی بہن چچا ماموں پھوپھا دیے. کوئی ہم میں سے ایسا ہے جو اپنا کوئی ایسا رشتہ بدلنا چاہے؟ یہ اللہ کی بانٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ذریعہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی جاب کا, اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا. یہ سارا کس چیز کا اثر دکھ رہا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کا اچھی بات ہے, ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں, کوئی عرض کی بات نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاب تو مل گئی تو اب ظاہر ہے رہے گا تو ادھر ہی, کیونکہ حالات تو سارے کھلے تھے. بےچارا بے گھر بچہ تھا جو اس ملک میں, اس کا کوئی رہتا بھی نہیں. تو اب باپ نے سوچا کہ جوان بچیاں گھر میں ہیں تو اس کا کیا کروں. کالا انی ارید ان کے حق. اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں تیرا نکاح کر دوں اخن ابنتیہ ہاتین, ان دو میں سے ایک بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں. احدا جو ہے نا عہد کی مونث ہے, عربی زبان میں گنتی مذکر اور مونث میں ہوتی ہے. ابنتین پلس یا تھا لفظ اصل میں, ابنتین دو بیٹیاں تسنیہ ڈیول, یا لگا تو نون گر گیا تو ابنتیہ بن گیا. ٹھیک ہے, اچھا جی, دونوں میں سے ایک. اور ان کے حقا کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح باپ کرواتے ہیں, بیٹیاں خود نہیں کرتی. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. پیچھے اللہ سبق دوہرا لے, اپنی دو میں سے ایک بیٹیوں کا کر دو. کون سی بیٹی تھی کوئی پتا نہیں, چھوٹی تھی کہ بڑی تھی, کوئی ہو کیئر اس بات پہ, لیکن انہوں نے اس بات کو کر دیا. شرط ایک ہے, اللہ انتا جرانی سمان یا حجت, اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو. تاجرانی وہی لفظ ہے, سمانیہ جو ہے 8, اور حجت جو ہے نا یہ حجت ان سے, حجت کہتے ہیں سال کو. یہ لفظ حج ہے نا اردو میں, وہ بھی یہی ہے. حج سال میں چونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے نا, تو اسی سے یہ لفظ حجت بن جاتا ہے. تو کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو. یہاں سے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ نکاح کرتے وقت شرط رکھی جا سکتی ہے, لیکن انتہائی ڈینجرس ہے, کبھی نہ رکھے. جہاں شرط ختم وہاں طلاق. باپ نے شرط رکھی کہ آپ 8 سال میرے ساتھ رہیں گے, میرے پاس رہیں گے, اور فائن اتممت عشرت, ہاں اگر تم 10 سال پورے کرنے چاہو, فائن اندیکا تو اٹس آپشنل, اٹس فرام یو, یعنی اگر تم کر دو گے تو یہ میری طرف سے تم پر احسان ہے. وما ارید و نشک کا لئی, اور میں یہ ارادہ نہیں کرتا کہ تمہیں مشکل میں ڈال دوں. کیونکہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین, ان قریب تم مجھے نیک آدمیوں میں پاؤ گے. یعنی حضرت موسیٰ پہ بوجھ نہیں ڈالا, 8 سال تو لازم کر دیے, اور اس کے بعد کہا کہ 2 سال تمہاری خوشی ہے, کر دو گے تو ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, تو میں کروں گا. موسیٰ نے کیا کہا, آیت 28 آخری آیت ہے, قال ذلک بینی و بینک. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, یہ بات میرے اور آپ کے بیچ میں طے ہو گئی. یعنی اوکے کیا. یاد رکھیے کہ نکاح جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی اور لڑکے کے بیچ میں نہیں ہوتا, لڑکی کے ولی اور لڑکے کے بیچ میں ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں آپ کو اشارہ مل رہا ہے. بینک و بینک, بینی و بینک, میں اور لڑکی کا باپ, یعنی تیرے میرے بیچ میں یہ شرط ہوگی. اور میں نے یہ بھی مان لیا کہ میں تمہاری یہ شرط بھی مانتا ہوں. ایم الاجلینی, جو بھی دونوں میں سے, دونوں مدتیں کون سی تھی, 8 سال یا 10 سال, قدی تو میں پوری کروں, فلا عدوان علیہ, پھر مجھ پہ کوئی زیادتی نہ ہوگی. یعنی کہتے میری مرضی ہے میں 8 سال پورے کروں یا میں 10 سال کر دوں, آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے. تو واللہ ولا ما نقول وکیل, نکاح کے لیے وکیل وہ لازم ہوتے ہیں نا, بیچ میں کیا بولتے ہیں اس کو, گواہ. تو اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے, یعنی اس کے اوپر زمانہ جو ہے یہ ساری کچھ موجود ہے. تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. اب یہاں دیکھیے قرآن کا انداز دیکھیے, اور اب ہماری فلمی سٹوریوں کا انداز دیکھیے. اس پورے قصے میں سے جو آخر میں ہم نے خاص طور پہ پڑھا, کیا کچھ سمجھ آتا ہے؟ پہلی بات دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کے تعلق, پہلے بلکہ اوپر سے شروع لیتے ہیں جو اس سب نے اب آخر میں پڑھا. پہلی چیز یہ ہے کہ بوقت ضرورت لڑکیاں یا عورتیں جاب کر سکتی ہیں, لیکن قواعد کو, شرائط کو پورا کرنے کے ساتھ. عورت مردوں میں گھس کے ہر جگہ اپنا ہاتھ ڈالے اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ کے اور بولڈ کے, یہ چیز درست نہیں ہے. ضرورتاً جائے لیکن پھر کام کرے اور واپس آ جائے. پھر دوسری بات یہ پتہ چلی کہ مرد نے ایک اور دو لڑکیوں کی مدد کی, کر سکتے ہیں. آپ کہیں جا رہے ہیں, بس میں کھڑے ہیں, آپ کو جگہ نہیں ملی, کوئی مرد پیچھے کھڑا ہے, وہ کہتے ہیں سسٹر آپ یہاں آ جائیں, اب آ جائیں, اٹس اوکے. عورت مرد بات کر سکتے ہیں لیکن ضرورت کی اور بے تکی نہیں, اور لوچ نہ ہو, ہائے اور ہنسی اور ٹھٹا دو ٹوک بات ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ پتھر مارے, لیکن بات کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے بیجا قسم کی بے تکلفی نہیں کرنی چاہیے. پھر اگلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے جب بات کی اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور اس کے بعد دوسری طرف ہو کے چلے گئے اور لڑکیاں گھر چلی گئیں، تو یہ سارا قصہ لڑکیوں نے اپنے باپ کو بتایا. یہاں سے باپ بیٹی کے تعلقات کی بھی بات سمجھ آتی ہے، کبھی بھی کوئی بات آپس میں چھپنی نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام محسن تھے، لیکن محسن ہونے کے باوجود قتل کا الزام لگ گیا. یہ بھی ہوتا ہے، اچھے اچھے لوگوں پہ الزام لگتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ جیلوں میں گزرے ہیں، اس لیے یہ چیزیں کبھی نہ کہیں کہ جو بندہ جیل میں گیا یا قیدی ہوا ہے وہ غلطی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ خود بھی پیش کر سکتا ہے. ہمارے کلچر میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں گھر آ کے دے گئے، وہ خود مانگ رہے تھے، وہ تو خود اپنی بیٹی کو رشتہ دے رہے تھے، تمہیں تو خود ہی گھر آ کے دے گئے. اگر آپ بیٹے کی ماں ہے نا تو اتنا اترائیے نہیں، یہ کوئی بری بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ جب بیوہ ہوئی تو آپ ابو بکر کے پاس آئے ان کی بیوگی کے عدت کے بعد، کہا کہ ابو بکر آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیتے ہیں. ابو بکر خاموش، انکار کر دیا. اچھا کوئی بات نہیں، عثمان کے پاس گئے کچھ دن میں، عثمان آپ میری بیٹی سے نکاح کرتے ہیں، عثمان بھی خاموش. اب عمر جیسا باپ اور حفصہ جیسی بیٹی اور ابو بکر نہیں مان رہے، عثمان نہیں مان رہے، کوئی غصہ کیا، کوئی برا بلا کہا، تمہیں نہیں دیتے لیتے نہیں. ہمارے تو لڑائیاں پڑ جاتی ہیں رشتوں پہ، ہوں تو لڑائیاں نہ ہو تو لڑائیاں، میری لی نہیں اس کو دی نہیں. کہا نہیں کہا. اچھا اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے نبی میں آپ حفصہ سے نکاح کرتے ہیں؟ کہا میں تیار ہوں. بعد میں پتہ چلا کہ ابو بکر اور عثمان نے اس لیے انکار کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ان سے پہلے ہی رائے اپنی مانگ لی تھی کہ کیا عمر کی بیوہ بیٹی سے میں نکاح کا پیغام دے دوں. تو کہا جس کو اللہ کے نبی نے چوز کر لیا وہ ہم کیسے بولے. تو بتائیے کہ حفصہ کی شان کم ہوئی؟ ہمارے کلچر میں یہ بات بہت بری ہوتی ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں. آپ کو لگتا ہے خاندان کا کوئی اچھا بچہ ہے جو نیک ہے، آپ کی بچی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں. اور کوئی کر لے تو بھی بری بات نہیں، نہ کرے تو بھی کوئی بری بات نہیں. ہمارے پاس ایک بابا جی ہوتے تھے تو وہ بڑی اچھی بات کہتے تھے، اور مجھے ابھی بھی یاد ان کی. کہتے ہیں کہ کسی سے رشتہ مانگنا، کہتے تھے وہ پنجابی میں تھے لیکن اس کا خلاصہ کیا تھا کہ کسی سے رشتہ مانگ لو یا لسی مانگ لو، اگلا برا نہیں مانتا، ہو جائے ہو تو دے دیتا ہے برا نہیں، اور نہ ہو تو انکار کر دیتا ہے. تو بات سچ ہے. تو لہٰذا ہمارے یہاں یہ جو رشتوں کی لڑائیاں نا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کئی بیماریوں کی روٹ کاز یہی ہے. میں نے دیکھا زیادہ تر بچوں کے ماں باپ بن چکے ہوتے ہیں ان کے بچے، لیکن بھائی بہن ابھی بھی انہیں پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے میرا چھوڑا کیوں، تو آپ نے میرا لیا کیوں، تو مجھے دیا کیوں. ہو گئی رات گئی بات گئی. پھر ایک اور چیز بات پتہ چلتی ہے کہ شادی کے موقع پر جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے، اس شادی کے موقع پر شرط رکھی جا سکتی ہے، لیکن بہت خطرناک ہے، نہیں رکھنی چاہیے. یاد رکھیے گھر کبھی شرطوں پہ نہیں بستے. مثلا کوئی شرط لگاتا ہے کہ آپ میری بیٹی کو ہر ہفتے میں ایک دفعہ میرے گھر چھوڑیں گے اور ایک رات رہے گی. یہ ایک برادری ہے میں جانتی ہوں، ان میں یہ رواج ہے، بچیاں ہفتے کا ایک دن ماں باپ کے پاس رہتی ہیں. اب وہ خود چھوڑ دیں، بھیج دیں، ان کا ٹریڈیشن ہے، اٹس فائن، لیکن شرط کر دی، اب شوہر جو اس کو ماننا پڑے گا. بعض لوگ پابندیاں، جی کتنا حق مہر رکھے تو کیا ہوگا، نہیں اللہ نہ کرے کوئی گڑبڑ ہوگی تو حق مہر کامیاب ہوگا. کیا آپ شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ طلاق ہو؟ آپ، میں کہتی ہوں آپ کی بیٹی بری ہوگی، وہ لاکھوں کا حق مہر واپس کر کے بھی جان چھڑانا پسند کر لے گا. جس شرط پہ گھر بستا ہے نا، وہ آپ کی بچی کا مزاج ہے. اکڑ نہ بھری ہو اندر اپنے، کوئی خنس نہ بھراؤ کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں اور ہم ایسے اور ہم ویسے ہیں. لکھ کے دیں ہم ایسے اور ویسے ہیں، کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. یعنی جو بھی چیز گھر بساتی ہے نا، نمبر ایک اللہ کی ذات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی تربیت. اگر آپ نے اپنی بچی کی اچھی تربیت کی، اور اسی طرح یہاں سے ایک اور اشارہ جو پہلی دفعہ اس جگہ پہ آیا، اور وہ کہ کیا داماد بھی سسرال کی خدمت کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو اس کے لیے اتنا برا لفظ ہے جی گھر داماد، اور کوئی بہو چکی کی طرح پس جائے، صبح بیچاری کمرے سے نکلی، رات تک میاں کے کو ناراض کر کے وہ نیچے کچن میں کام کرتی رہے، کہتے ہیں بڑی اچھی بہو ہے. اس کا اخلاقی فرض ہے سب کو سلا کے، پاؤں دبا کے، دودھ کے کپ سسر ساس کو دے کر، بھائی وہ اپنے نندو دیوروں کے لنچ باکس بنا کے وہ کمرے میں جائے تو بڑی اچھی بہو ہے. اور اگر آپ کا بیٹا ذرا سسرال والوں کا ایک ٹوٹی ٹھیک کر رہا ہے تو کہتے تم کیا ہو گیا، گھر داماد بن گئے ہو، باتوں میں لگ گئے ہو. دیکھیے نہ تو قرآن میں بہو کی کوئی خدمتوں کی لسٹیں ہیں، لیکن داماد کی موجود ہیں. یہ کتنا اہم نقطہ ہے. بعض سوالات ہی ایسے ہوتے ہیں، بیٹی ایک ہوتی ہے، بیٹا نہیں ہوتا، دور پار کا معاملہ ہے. اگر کسی کی بیٹی یا داماد ان کے ساتھ مل کے رہتے ہیں اور وہ سارے رشتوں کی جو چیزیں ہیں وہ ساری موجود ہیں. الحمدللہ, ڈونٹ وری, کوئی بری بات نہیں. یہ ہماری صرف کلچرل بات ہے کہ ہم اس کلچر کے پیچھے آ کر اس رشتوں کو ہم نے یقین کریں ناسور بنایا ہوا ہے. آج ہماری سوسائٹی کا ناسور رشتہ ڈھونڈنا, رشتہ کرنا, پھر منگنی کرنی, پھر اس کی تاریخ بک کرنی, پھر شادی کے چکر لگانے, اور اس کے بعد پھر لمبی چوڑی شادی. شادی کے بعد پہلا پھیرا, دوسرا پھیرا, مکلاوے کی روٹی, اور اس کے بعد ابھی وہ نہیں معاملے پورے ہوتے تو بچہ ہونے والا ہو جاتا ہے, پھر بچے کے سارے نخرے, اور پھر بچہ پیدا ہو گیا, اب میکے والے لے کے جا رہے ہیں ٹوکریاں, اور بچے کے کپڑے بن رہے ہیں, اور لڑکی آگے رہ رہی ہے. اللہ کی بنا, اللہ کی بنا. ہم اتنے مفلوج ہو چکے ہیں اسلام میں, اس میں کسی قسم کی کہانی نہیں. کتنی جلدی شادی ہو گئی, کر دو شادی, ٹھیک ہے, منظور ہے, کر دو. کس کو بلایا ہوگا وہاں, کدھر گئے ہوں گے پاکستان جوڑے بنانے, اور جوڑے بنانے کے آگے سارا کچھ چھوڑ کے آگے. اچھے بھلے قرآن پڑھنے والوں کے گھروں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, نہیں کھانی چاہیے, لیکن دل میں بہت درد ہے اس کا. کتنے لوگ قرآن کے سفر سے صرف اور صرف کسی خوشی کے موقع پہ ہٹ جاتے ہیں. کسی کو پاکستان کا چکر پیچھے کر دیتا ہے, کسی کو شادیوں کے پھیرے پیچھے کر دیتے ہیں, کسی کو لڑکی پسند کرنا آتا ہے. غلط ہے کہ سچ ہے؟ کتنی نمازیں ماری جاتی ہیں ایک ایک شادی کے موقع پہ. ہم تو اپنی ہر خوشی اور غم کی چوٹ اللہ کے دین پہ ڈالتے ہیں. شادی ہو گئی, گھر ہو گیا, اور حضرت موسیٰ اتنے اچھے داماد بنے. تو آپ اگر مائیں ہیں نا, تو اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ بیٹا جس طرح تم ہماری خدمت کرتے ہو یا ہمارے حق ہے, تمہارے ساس سسر کے بھی تم پر حق ہو سکتے ہیں. تم ان کی بھی بات پوچھو, ان کو بھی پوچھو. دیکھیے, بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا, تو یہ کیسے ہوگا کہ ایک عورت بیٹے کی ماں ہونے کی وجہ سے وہ سر پہ چڑھ گئی اور آپ بیٹی کی ماں ہیں. اسلام میں بیٹی بات, آپ ہاتھ بیچ میں نہیں کھڑا کریں, لکھ دیا کریں, مجھے ڈسٹریکشن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لکھ کے, میں تو خود چاہتی ہوں کہ آپ سوال لکھ کے دیں تاکہ میں آپ کے لیے بات کروں. کوئی کوشچن آ رہا ہے فٹافٹ لکھ دیجئے تاکہ اسی کے ساتھ ہی ریپ اپ کر دوں. کہ آپ اپنے بیٹوں کو اس چیز کا یقین دلائیں کہ بیٹا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. بیٹیوں کو تم کسی حد تک کہتے ہی تھے, اب نہیں کہتے. ویسے اب کہتے ہیں اس کو میں نے پہلے ہی گھر الگ لے کے دینا, یہ نہیں رہ سکتی ساس کے ساتھ. پتا جو تربیت ایسی کی ہوئی ہے. آج دیکھیے, شادی سے پہلے بیٹی والے یہ توقع سے بس دفعہ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. چلے, ہم اس وقت اس کو تو چھیڑ ہی نہیں رہے, بیٹی کی شادی تو ایشو ہی نہیں ہے, اس وقت تو بیٹے کی شادی ہے. بیٹے کی شادی کے موقع پر ہم سب کے دل میں کیا ارمان ہونے چاہیے, جو آپ کے اپنی بیٹی کی شادی پہ ارمان تھے, اس کو کیسا گھر ملے. تو لہٰذا سسرال کے ساتھ لڑکے کے تعلقات انتہائی خوبصورت ہونے چاہیے. ہمارے کلچر میں تو اللہ کی پناہ, داماد اور شیر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جتنا لوگ شیر سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ داماد سے ڈرتے ہیں. اور داماد بھی اللہ معاف کرے, پھر اس طرح کے روپ ڈالنے والے, وہ جب میکے ساتھ چلے بھی جائیں تو پھر جو ان کو بلیک میل کرتے ہیں, تیری اماں نے پوچھا نہیں, مجھے یہ نہیں کیا. لڑکیاں بھی کہتی ہیں آپ تو میرے ساتھ نہ ہی جائیں. کتنی لڑکیاں ہیں جو شادی کے بعد اگر اپنے شوہر کے ساتھ میں کے آ جائیں تو جان پہ بنی ہوتی ہے, کہتی ہے ساتھ آ جائیں تو میری تو اور جان پہ بنی ہوتی ہے, کیونکہ میری ویکیشن ہے. وجہ کیا, ہر بات پہ پوچھیں گے, تیرے بھائیوں نے نہیں پوچھا, تیرے ابا نے گاڑی نہیں بھیجی, تجھے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, پتہ نہیں کون آیا ہوا, کون آئے ہوئے, آپ نیچے اترے, آپ اتنے سر پہ کیوں مرے چڑھتے ہیں. تو یہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. یہ پوچھتے ہیں کیا نکاح کی شرائط بدلی جا سکتی ہیں. دیکھیے, اس کے لیے کتاب النکاح موجود ہے الحمدللہ, آپ کے پاس سٹال پہ بھی ہے, یہ ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے. اس میں سے یہ ٹاپک پڑھ لیجئے, کیونکہ فقہی ایشو ہے تو میں یہاں تفسیر کی کلاس میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی. اساتذہ جی, 8 سال کی اجرت کی موسیٰ نے, کیا اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ لڑکی کا مہر لڑکے کی تنخواہ کے 8 سال کے برابر رکھا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے آج فرسٹ ٹائم سنا ہے آپ سے. حق مہر کا لڑکے کے 8 سال کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. حکم یہی ہے, قرآن میں پڑھ چکے, الموسی قدرہ, یعنی المختری قدرہ, تنگی والا تنگی کے ساتھ مسانیلہ. معروف بات یہی ہے کہ جو مرد کی کمائی ہے جس رنگ سے اتنی ہو, لیکن اس میں کوئی شرط نہیں ہے. حق مہر کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ طواف کے بارے میں جی, سسٹر نوشین آپ نے لکھا, اپنا لکھ لائیے. لیکن یہ طواف کا اب سوال آ گیا تو اس کو لے لیں, بعد میں تو ڈال دیجئے گا. طواف زیارہ اگر کیا ہو تو حائضہ طواف بیدا نہ کرے, مگر اگر پیریڈز کی وجہ سے طواف زیارہ بھی نہ کیا تو ویٹ کرنا پڑے گا, ورنہ حج نہیں ہوگا. بغیر طواف زیارہ کے حج نہیں ہوتا. جانا پڑا تو چلی کر, پھر زندگی میں موقع ملے گا تو اللہ پھر حج کروا دے گا. کافی خالی طوافی کافی ہے جی. اس سے کوئی اس کی جو سمجھ آئیے رشتے کیسے کرتے ہیں, سسرال کے کیا حقوق ہیں, داماد کیسے ہیں. اب سب ذرا اپنا جائزہ لیں, اپنے بیٹے کے لیے لیجیے, لکھیں, سچی بات ہے, لکھیے فٹافٹ. میرا بیٹا کیسا داماد ہے, میرے بھائی کیسے داماد ہیں, میرے شوہر کیسے داماد ہیں. دیکھیں باپ اپنے اوپر تو لے نہیں سکتی, اور پھر آپ اس سارے میں اپنا کردار کیسے ڈھونڈیں گی. جب میں اپنے ان رشتوں کو ان کے سسرال کے ساتھ احسان کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میرے دل پہ کیا گزرتا ہے, یہ سوچیں. عورتیں ٹھیک ہو جائیں نا تو مرد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یقین کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فطرت میں بات ڈالی, ایسے لگتا ہے مجھے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کوئی قرآن سنت کی بات نہیں ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لڑکی سے شادی, جب لڑکی کی شادی کرتے ہیں نا آپ, تو جو اس کا میاں نا وہ آپ کا اپنے بیٹوں سے بھی پیارا ہو جاتا ہے. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ لڑکی کے ماں باپ شادی کے بعد لڑکی سے زیادہ اپنے داماد سے پیار کرنے لگتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے. ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ لڑکیوں کو اپنی شادی کے بعد اپنے ماں باپ اور عزیز ہو جاتے ہیں. پہلے گلے نہیں ختم ہوتے, شکوے نہیں ختم ہوتے, اور بعد میں روتی رہتی ہیں. ہاں, اور لڑکوں کا معاملہ عجیب ہے. لڑکوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو شادی کے بعد آہستہ آہستہ لہذا لہذا وہ اپنے پیرنٹس سے دور ہوتے جاتے ہیں. لیکن آپ کے اوپر کیا ذمہ داری؟ آخری جملہ بولتی ہیں, باتیں بہت ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. آپ کا کیا فرض ہے؟ جس جس مرد کی آپ مکلف ہیں, آف کورس اس میں سب سے پہلے آپ کے شوہر جی, پھر آپ کا بیٹا ہے, جس کو بھی آپ ڈیل کر سکتی ہیں, آپ ان کو اچھے داماد بننا سکھائیں. آپ کے شوہر اگر آپ کے میکے سے, یعنی آپ سوری آپ کے سسرال یعنی اپنے میکے سے, آپ اپنے شوہر کو اپنے سسرال سے جوڑیں, ٹھیک ہے, اور اپنے بیٹوں کو ان کے سسرال سے جوڑیں, تو میرا اللہ کے بات سمجھ آ جائے گی, ساری رشتے گلت جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کو معاف کرے. اور جو ہماری سوسائٹی میں گن پڑا ہوا ہے اس معاملے میں, لڑکی کے باپ اور لڑکے کے باپ کا کوئی فرق نہیں ہے, لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ماں کے اسٹیٹس میں 19 اور 20 کا بھی فرق نہیں ہے, کہ یہ لڑکی کی ماں ادھر بیٹھے گی تو لڑکے کی ماں ادھر بیٹھے گی, یہ ہے وہ ہے. آپ کیئر کریں گے تو لیں گے, آپ داماد ہیں, بسم اللہ کیجیے, آپ خدمت کریں, آپ وہ دعائیں لیں گے, کہ ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کی دعائیں آپ کو نہ ملی ہوں, وہ دنیا سے چلے گئے, آپ سسرال کی دعائیں لے لیجئے. لیکن اگر آپ ان کے اوپر چودھری بن کے حکم چلانے والے بنیں گے تو بری بات ہوگی. اور جو لڑکیاں اپنے سسرال کی خدمت کرتی ہیں وہ صرف اور صرف دعائیں لیتی ہیں, یاد رکھیے, اور ان دعاؤں کے نتیجے میں بہت کچھ ملے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, سبق پورا ہوا. کوئی کوشچن ہے کسی کے ذہن میں, کوئی بات, کوئی شیئرنگ؟ جی آپ پلیز. اللہ سے معافی مانگے کیا آپ نے شوہر سے برتن کیوں دھلوائے؟ دیکھیے جو کیئر کرے گا وہ کیئر پائے گا. لیکن شوہر آپ کے بات کو میں تھوڑا سا کھول ہی دوں ہلکا سا صرف. دیکھیے شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے نا, اس میں محبت بھی ہوتی ہے, بے تکلفی بھی ہوتی ہے, ریسپیکٹ بھی ہونی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ محبت کب ہوگی؟ جب آپ عام طور پہ دوسرے لوگوں کے بیچ میں یا اپنے طور پہ اس مرد کے ساتھ آپ ہیں, آپ اس کو جب فیل کراتی ہیں نا, لائک سین, آپ تین لفظ لکھیے, میں آپ کو آگے 1 2 3 لکھا دیتی ہوں. محبت, بے تکلفی اور ریسپیکٹ. محبت ہوگی عورت کے خون میں گندی ہوئی, مانگیں اگر آپ کے دلوں میں نہیں ہے کہ اللہ میرے دل میں میرے شوہر کی محبت ڈال دے, جیسے خون جسم میں دوڑتا ہے. کبھی کہا آپ نے اپنے شوہر کو کہ میرے دل میں آپ کی وہ محبت ہے جیسے خون دوڑتا ہے جسم میں, بلڈ میں رچی ہوئی؟ بے تکلفی کب ہوگی؟ جب شوہر کا موڈ اچھا ہوگا, جب آپ اس کو خوش کرنا چاہتی ہیں. اور ریسپیکٹ کب ہوگی؟ جب آپ دوسروں کے بیچ میں ہوں گے. اب اس کو بدل دیں, دوسروں کے بیچ میں لاڈ دکھاتے پھریں, ساس کے سامنے شوہر کو لاڈ دکھائیں, وہ کہیں گے یہ کیا ہو گیا اس کو, اور ریسپیکٹ ساری اکیلے میں کریں, یہ ہے اور وہ ہے. میں آپ کو ایک ہلکی سی بات سنا دیتی ہوں, کسی کی تو کسی کی بھی بات ہے کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک بھائی ایک بہن کا کوئی شکوہ یا کوئی بھی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں دوسروں کے سامنے تو یہ مجھے بڑی عزت دیتی ہے, آپ جناب کرتی ہے, اکیلے میں میرے سے برتن دھلواتی ہے, یہ آپ کو ایشو لگتا ہے نا جی, تو دیکھیں دیکھیں کیسی ہے. تو اس کا جواب کیا دیا گیا کہ شکر کریں ایسا کرتی ہیں, اگر الٹ ہوتا تو کیا ہوتا, اکیلے میں ریسپیکٹ کرتی, دوسروں کے سامنے آپ کو کہتی برتن دھو تو آپ کی عزت تھی نہیں تھی نا عزت. تو دوسروں میں ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کریں. جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں ہے, دس خرابیاں نا پی جائیں. کیوں, آپ جب ان کی بات محکمے میں کریں گی نا آ کے, ہوگا کیا پتا آپ کو, شروع میں تو دکھ بھی ہوگا, غصہ بھی آئے گا, بھائیوں کو غیرت بھی آئے گی, اور اگلے دن جب آپ کے میاں صاحب آپ کے محکمے میں آئیں گے, وہ تو سوچ کے آئے تھے آج میرے لیے پتہ نہیں کیا کیا پکا ہے, وہ ان کے منہ سوجے میں, وہ خدمت نہیں کر سکیں گے, ان کی جو محبت تھی پیار تھا. آپ کو دکھ ہوگا میرے میاں آئے تھے آپ نے عزت نہیں کی, تو آپ بتاتے کیوں ہیں میاں کی. اچھی بیٹیاں کبھی اپنے شوہروں کی کوئی بری بات اور ایون سسرال کی بری بات کبھی کسی کو نہیں بتاتی, کافی ہے اتنا, ورنہ ہماری نماز چلی جائے گی, نماز گئی تو کھانا جائے گا, کھانا گیا تو اگلا سبق جائے گا. جزاک اللہ خیر, 52 ہو گئے, 20 منٹ ٹوٹل, کھانا نماز سب کچھ ساتھ ساتھ کیجئے تاکہ سارے کام ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ کہتی ہیں کہ آیت نمبر 17, کین وی یوز دس دعا, آف کورس کیوں نہیں یوز کر سکتے, یہ ساری دعائیں ان کی پڑھنے کی آپ کو بھی اجازت ہے جو موسیٰ نے مانگی.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك.